بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صلى الله عليه وسلم. یہ صلوات بھی، یہاں کی صلوات بھی سبب فیضان حیات ہوتی ہے. عنوانِ گفتگو ہے حیات اور حسین، یہ ظاہر ہے عنوان کا، باطن ہے توحید اور حسین. ظاہر ہے حیات اور حسین، باطن ہے توحید اور حسین. ہمیں جو سفر طے کرنا ہے وہ سفر توحید ہے، ہمیں جو زندگی حاصل کرنی ہے وہ حیات توحیدی ہے، ہمیں جو سجو ہے اس زندگی کی جو حقیقی زندگی ہے، مجازی نہیں ظاہری نہیں، حقیقی زندگی کی تلاش، وہ ہمیں ملے گی در حسین علیہ السلام. کیوں در حسین سے ملے گی؟ اس لیے کہ حسین کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چند جملے عرض کرنے پہ مجبور ہوں کیونکہ بعض ذہنوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں. آپ حضرات توجہ فرمائیں، مجلس شروع ہو چکی ہے، آپ حضرات میری آواز کی طرف متوجہ رہیں. میں مجبور ہوں کئی جملے عرض کروں کیونکہ بعض ذہنوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، اور جن ذہنوں میں بھی شکوک ہوں، شبہات ہوں، سوالات ہوں، میں انہیں کبھی طنز و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ شاید روشن نہیں ہوا ہے، اور کبھی کبھی میرا لہجہ تب ہو جاتا ہے جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائل خود سمجھنا نہیں جا رہا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی جملہ میں اس منبر سے آپ کی واہ واہ کے لیے نہیں کہتا ہوں، یہ عرض کر چکا ہوں. اب کسی کو میری گفتگو پر یقین آئے یا نہ آئے، یقین نہ آنا شک سے بے یقین کا مرض ہے، میرا کوئی قصور نہیں. میں عرض کر رہا ہوں، یقین کا نہ ہونا، یقین نہ آنا. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں. میں تو یہ جملے بھی عرض کرتا رہتا ہوں برابر کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بیجا کوئی داد دیتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، کہتا ہوں بات تو سن لیجیے پہلے، بات سننے سے پہلے کون سی داد دے رہے ہیں آپ. بیجا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو منع کر دیتا ہے. ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دار ہے. درود کا محل ہوتا ہے, نعرے کا محل ہوتا ہے, داد کا محل ہوتا ہے, بیداد کا محل. اور یہ تو ایک عجب رسم چل پڑی ہے کہ طالب علموں کی گفتگو یا علماء کی گفتگو پر عوام الناس داد, یہ عجیب رسم چل پڑی. اور یہ رسم شعرا کی برکت سے ہے. شعرا کی برکت سے یہ رسم, شاعر شعر سناتا ہے اور جب تک واہ واہ سبحان اللہ نہ ہو اسے تسکین نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات میں عرض کروں کہ پہلے جو ہماری شعر و سخن کی تہذیب تھی اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جینوئن شاعر ہے, کوئی اوریجنل پوئٹ ہے, کوئی اصلی شاعر ہے, کوئی غالب ہے, کوئی میر ہے, اگر کسی نافہم نے واہ کر دی تو وہ بیاض بن کر دیتے تھے, اٹھ کے چلے جاتے تھے. کیا اب آپ کا منہ ہے کہ مجھے داد دیں گے؟ اور اگر میرے شعر آپ کی سمجھ میں آنے لگے تو پھر کوئی شاعری ہوئی؟ یہ مزاج تھا. اور میں کہتا ہوں یہ مزاج رہنا چاہیے. ناموس علم بہت بلند ہے, ناموس ادب بہت بلند ہے. علمی باتوں میں داد و فریاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. البتہ ایک احتمال دے کر میں برداشت کر لیتا ہوں آپ کی داد. اب وہ احتمال یہ ہے, کہا جاتا ہے کوئی بات وجود میں آئے تو 70 محمل تلاش کرو, تو سکتا ہے اس وجہ سے درست ہو سکے. اصل میں جب مقام منبر سے گفتگو ہوتی ہے اور کسی کو رزق سے جان نصیب ہوتا ہے تو یہ داد ایک بے ساختہ مقام شکر میں ادا ہو. یا نام علی ہم سن لیتے ہیں, نام حسین سن لیتے ہیں, نام محمد سن لیتے ہیں, اب یہ سننے کے بعد کوئی خاموش رہ نہیں کر رہا. یہ ایک الگ بحث. یہاں پر ذرا دیکھنا چاہیے کہ داد کون دے رہا ہے, کس جذبے سے دے رہا ہے, کس کو دی جا رہی ہے, کس وجہ سے دی جا رہی ہے. کبھی بچے کلام پڑھتے ہیں, مصرے ناموزوں ہوتے ہیں, تلفظ غلط ہوتا ہے, بچوں کے مولا کی فضیلت میں تو آپ کیسی داد دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ مولا کی فضیلت میں ذکر حق ہو رہا ہے, ذکر اولیاء حق ہو رہا ہے, تو چلو اسے داد دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس ذکر سے وابستہ رہے, تاکہ ذکر سے وابستہ رہے. بچوں کی تربیت کا انداز یہی ہوتا ہے. بچہ مصرا غلط پڑھ رہا ہے, آپ کہیں واہ بیٹا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ داد صرف اس ایک لفظ علی کی جو ہے جو اس میں موجود ہے. اور داد اس نیت سے ہے, اس غرض سے ہے, اس مقصد سے ہے, اس ارادے سے ہے, اس تعلیمی ارادے سے ہے, اس تربیتی نیت سے ہے کہ یہ اس ذکر سے وابستہ رہے, اس نام سے وابستہ رہے. اگر یہ وابستہ رہے گا تو آج نہ موضوع تباہ ہے, کل یہی موضوع تباہ ہو جائے گا. یہ لطف حق ہے کہ جو ہمیں یہ فضائے مجلس نصیب ہے. میں اکثر مجلس اور تہذیب مجلس پہ بھی اشارے کرتا رہتا ہوں. یہ فضائے مجلس, یہ تہذیب مجلس, یہ ترتیب مجلس, یہ فرش ازا کا بچھایا جانا, یہ ممبر کا سجایا جانا, یہ علموں کا سجایا جانا, یہ سوزخانی کا سلسلہ, یہ ذاکری, یہ بیان, یہ نوحے, یہ ماتم, یہ ترتیب, ہر چیز میں ایک حکمت ہے, ہر چیز ایک عظیم حقیقت کا استعارہ ہے. ان علامتوں میں ایک عظیم اسلامی تہذیب سانس لے رہی ہے, ایک عظیم اسلامی تہذیب. اور یہی اسلامی تہذیب, یہ آپ کی داد بھی اس کا ایک حصہ ہے. بعض حضرات کو داد بری ہی لگتی ہے، داد و بیداد کا اپنا محل ہے، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنا ایک جملہ یاد دلا دوں، آپ کو بہت سی جگہوں پہ کہا ہے، مجھے آپ کو راضی کرنے سے زیادہ ناراض کرنے کا ہنر آتا ہے. یہاں پہ میں بڑے اطمینان سے کہتا ہوں، وہ اور خطیب ہوں گے جو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے مجلسیں پڑھتے ہیں، میں بڑے اطمینان سے ناراض کرتا ہوں، مگر اس یقین کے ساتھ ناراض کرتا ہوں کہ آج کوئی ناراض ہو کر جائے گا تو کل مجھے یاد کرے گا کہ بات تو سچی کہی تھی. جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو میرے لہجے کی تلخی مٹھاس میں بدل جائے گی. جب بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی سطح ہے. خدا کی قسم حق سے زیادہ شیریں کوئی چیز نہیں ہے، مگر عام طور پہ ضرب المثل مشہور کیا ہے، کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. کس کے لیے کڑوا ہوتا ہے؟ ابنائے زمان کے لیے ہوگا کڑوا، ابنائے دنیا کے لیے کڑوا ہوگا، فرزندان توحید کے لیے حق ہمیشہ شیریں ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی کوئی کہتا ہو تو کہتا ہو، اس حقیقت کو ملموس اور محسوس حقیقت کے طور پر کہاں ہم پاتے ہیں؟ صرف مکتب کربلا میں، جہاں جوان بیٹا باپ سے کہتا ہے، باپ پوچھتا ہے موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ نوجوان بچے کہتے ہیں حق کی لذت اگر کسی کو حاصل کرنی ہو تو مجالس سید الشہداء میں آئے. اپنے مزاج کی تربیت اگر کرنی ہو، اپنے ذوق کی تربیت کرنی ہو، اپنے دل کی تربیت کرنی ہو، اپنے دماغ کی تربیت کرنی ہو، فکر کی تربیت کرنی ہو، یہاں فطرت پاکیزہ بشری پر، فطرت پاک انسانی پر جو گرد و غبار شرک و کفر و نفاق و بدعت کا چھا جاتا ہے، وہ دھلتا ہے اشک عزا سے. گزرے گا کسی کے مزاج پہ یہ جملہ گرا تو گزرے. الفاظ کی دنیا میں جو کام کلمہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، کبھی کبھی وہ ایک قطرہ اشک ادا کر دیتا ہے. دل کے آئینے پہ جو جلا ہوتی ہے، گرد صاف ہوتی ہے، ضرورت دور ہوتی ہے، حق کی تجلی ہوتی ہے، حق حقیقت کی نمائش ہوتی ہے. یہ اشک ادا ہے سید الشہداء، اور وہی ایک قطرہ اشک ادا، ایک قطرہ اشک ادا ایک بہشت نہیں تمام بہشتوں کی قیمت ہے. کوئی مبالغہ نہیں. سنا آپ نے، جو صاحب بھی سن رہے ہیں، سنا آپ کوئی داد دے رہا ہے مجھے اس جملے میں؟ اور یہ وہ جملے ہیں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حجت کے طور پر ہوں گے. پروردگار گواہ رہنا، میں تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں. ذکر علی، ذکر حسین، اس سے حقیقت ختم نبوت زندہ ہے، مقام ختم نبوت محفوظ ہے، اور اس سے حقیقت توحید متجلی. کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگیوں کی معنویت میں بدل جاتا ہے، ورنہ کلمہ کلمہ ہے، الفاظ الفاظ ہیں. اسی لیے یہ موضوع انتخاب کیا گیا، اور وہ بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ سید الآیات، آیت الکرسی کی روشنی. آیت الکرسی میں بہت سے مقامات ہیں، آیت الکرسی میں بہت سے اسماء الہیہ ہیں جو زیر بحث آئیں گے. خود اس میں ذات بھی ہے، اس میں متعدد اس میں صفات ہیں، اسماء حسنہ ہیں. اور اسی بلا پر اس آیت کو سید الآیات کہا گیا ہے. لیکن ابھی چند جملے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ابھی نہیں عرض کر سکا ہوں. بعض حضرات کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم، آپ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام فضائل بیان کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں. اب میرے پاس بعض ذرائع سے پیغامات آ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المرسلین کہتے ہیں، خطبے میں ہمیشہ میں امام المرسلین کہتا ہوں، یوں ہی کہتا ہوں، عقیدت میں عقیدت ہے، حقیقت ہے. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، یہ مصرع جس شاعر کا بھی ہے، زبان مشیت اس کی زبان سے گویا ہے. حقیقت محمدیہ بہت بلند ہے. میں دو تین جملوں میں عرض کر دوں، مقابلہ نہیں ہے میرے مزاج میں، میں اپنی رائے پر بے جا اصرار نہیں کرتا جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے. اس وقت تک قرآن مجید کی قسم، قرآن مجید کے تمام آیات کی قسم، سورہ مبارکہ بقرہ کی ان آیتوں کی قسم جس میں ملائکہ کا تذکرہ ہے، جس میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بحث بہت پرانی ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء، بہت پرانی ہے. ابن نوبخت سے لے کر محقق طوسی تک تمام بڑے مفکرین اسلام اور علماء علم کلام نے تفصیل سے بحثیں کی ہیں، لیکن چار مقامات پر یہ بحث ہے. پہلی بحث یہ ہے کہ نبی، کوئی بھی نبی اپنی پوری امت میں سب سے افضل ہوتا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے ظاہراً اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ ہر نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے. اب اگر اس میں بھی جائے کلام ہو تو پھر کبھی اور بحث ہوگی، ابھی آگے بڑھنے میں بھی، کہ ہر نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ خود انبیاء کے درمیان ایک پر دوسرے کو افضلیت ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیتیں ایک سے زیادہ ہیں، کم سے کم دو آیتیں تو بہت واضح ہیں، جس میں کہا گیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. جب اعلان ہو گیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو یہ سوال خود بخود ذہن میں آئے گا کہ اس میں سب سے افضل کون ہے. اس سوال کا ذہن میں آنا ناگزیر ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ کہ جو سب سے افضل ہو اس کی پیروی کرو. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ جو سب سے افضل ہو اسی کو سب کے بعد میں بھیجا جائے. عقل کیا کہتی ہے؟ جو سب سے افضل ہو اسی کو امام بنایا جائے. دیکھیے عقل یہی کہتی ہے، امت جو بھی کہتی ہو. کہیں مجمع ہو علماء اور خبلا کا، اور پیش نماز کی نماز کا وقت آ جائے، سب سے آگے کسی پڑھایا جائے گا؟ کسی کو بھی بڑھا دیں گے. جو ان میں سب سے افضل ہوگا اسے آگے بڑھایا جائے گا. اگر سب کے سب مریض نہیں ہیں تو مریض سمجھ گئے نا, کون سا مرض؟ دل کا مرض. اگر دل کا مرض سب کو لاحق نہیں, کون سے دل کا مرض؟ کون سے دل کا مرض؟ کون سا مرض؟ اگر انسان بیجا خودی میں مبتلا نہیں ہے, خود بینی میں مبتلا نہیں ہے, غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہے, جہل مرکب کا شکار نہیں ہے, تو ہر پڑھا لکھا قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے. اگر واقعی کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے مزاج میں یہ ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی پڑھا لکھا ہے, اگر اس کے خمیر میں علم گونج گیا ہے, اگر مزاج علمی ہے, اگر صرف کاسۂ سر میں کچھ علمی اصطلاحیں کھنک رہی ہیں وہ بات الگ ہے. جیسے فقیر کے کشکول میں بھیک کے سکے کھنکتے ہیں وہ بات بالکل الگ ہے. لیکن اگر مزاج میں علم گندھا ہوا ہے تو وہ اپنے پیچھے کی بھیڑ کو نہیں دیکھتا, اپنے آگے کے رہنما کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے میں اپنے ساتھی دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو مصلے پر تو یہ مت سوچو کہ پیچھے کون کون کھڑا ہے, یہ سوچو تم کس کے سامنے کھڑے ہو. جب تک یہ خیال رہے گا پیچھے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والا مجمع کتنا ہے, مریض ہو جاؤ گے, غرور میں مبتلا رہو گے, تکبر میں مبتلا رہو گے. جب یہ سوچو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں تو شعور بندگی جاگے گا. کس کے سامنے کھڑے ہیں, کس سے گفتگو کرنی ہے؟ یہ سب لوگ تو پیچھے ہیں, ہمیں انہوں نے اپنا نمائندہ بنا دیا, کس کے سامنے؟ ارے معمولی بات ہے یہ نمائندگی کرنا. ان سب کی ذمہ داری لینا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کمزور کاندھوں پہ کس کس کی ذمہ داری لی جائے اور کس کے سامنے؟ قدم لرستے ہیں, قدم لرستے ہیں. اسی لیے نماز پڑھانے کے لیے یوں ہی قدم نہیں آگے بڑھ جاتے ہر ایک کے, اسی کو آگے بڑھنا چاہیے جسے حق بڑھائے. یہی ادب ملحوظ خاطر تھا کہ جب شب معراج تمام انبیاء جمع تھے بیت المقدس میں, اس وقت پیغمبر وہاں کھڑے ہوئے تھے, جناب ابراہیم ہیں, جناب موسیٰ ہیں, جناب عیسیٰ ہیں, سب ہیں, آدم سے لے کر خاتم تک سب موجود ہیں. آدم آگے نہیں بڑھ گئے خود سے, نوح آگے نہیں بڑھ گئے خود سے, پیغمبر خاتم آگے نہیں بڑھ گئے خود سے, انتظار رہا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے پیغمبر سے کہا بسم اللہ, نماز آپ کو پڑھانی ہے. حق نے, اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کی امامت محمد کے سپرد کر دی. صلوات پڑھیں محمد والا. اس لیے وہ ہے امام المرسلین. ہر نبی اپنی امت میں تو سب سے افضل ہوتا ہی ہے, نبیوں کے جھرمٹ میں ایک دوسرے اس پر فضیلت رکھتا ہے. لیکن ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ایک دو دلیلیں نہیں, آپ کہیے گا یہ روایت ہے,
قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز آخرت ہر امت کو اس کے گواہ اور شہید کے ساتھ بلائے گا، اور اے مصطفیٰ تم ان سب گواہوں کے گواہ ہو گے۔ جس آیت کی بنا پہ پیغمبر فرماتے تھے کہ روز آخرت آدم ومن دونہ، آدم ان کے علاوہ سب کے سب تحت لوائی، وہ میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔
یہ ہم نے خود سے نہیں گڑھ لیا ہے کہ بعد از بزرگ خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضرت خاتم کا مقام مرتبہ قرآن مجید کی روشنی میں عرفا اپنی کتابوں میں اپنے خاص اسلوب میں اپنی خاص اصطلاحوں میں جو فرماتے ہیں حقیقت محمدیہ۔ کبھی زندگی نے وفا کی موقع ملا تو صرف لفظ حقیقت محمدیہ پہ مصروف ہوگی، اس وقت صرف حوالہ دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم لوگ تو وصی رسول کے فضائل بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر پاتے، رسول کے فضائل کیا بیان کریں، کہاں حق ادا ہو پاتا ہے، کہاں حق ادا ہو
پاتا
ہے، حضرت علی کے فضائل پڑھنے کا حق ادا ہو پاتا ہے۔ میری تو ساری تقریریں تمہید میں گزر جاتی ہیں کہ کوئی ایک جملہ فضیلت علی کا کہنے کے لائق ہماری تقریر ہو جائے، ذہن وہاں تک پہنچ جائے کہ ہم درک کر سکیں فضائل کو۔ لیکن تاریخی واقعات سب کو یاد ہیں، خیبر خندق سب کو یاد ہیں، کتنی بار آپ سن چکے ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو روح علمی کے ساتھ درک کیجیے، کبھی کبھی ایک جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھ میں آ جائے تو مقام شکر ہے۔ جملہ دہان مبارک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے ہوئے جملے، ہم تو ابھی علی کو نہیں سمجھ سکے تو محمد کو کیا سمجھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جہاں تک ہماری نظر گئی ہے